بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. درود محمد على محمد. علم اور پروردگار کی اطاعت کے موضوع کے تحت یہاں میں نے آپ کے سامنے کل اور پرسوں جو باتیں پیش کیں، یقیناً امید ہے کہ وہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گی، اور اگر کسی کے ذہن میں نہ ہو تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہو چکا ہے کہ دوبارہ بھی تقریر کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے اور اس قابل سمجھیں آپ اس گفتگو کو دوبارہ سننے کے، تو آپ سن سکتے ہیں، اور کوئی تنازع متنازعہ بات یا ناقابل فہم بات ہو تو اسے سن کر حل کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً میں کوئی اتنی مشکل بات بھی نہیں کر رہا، کیونکہ کل میں نے آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے خطبے سے ایک اقتباس پیش کیا جسے مولا کائنات فرما رہے ہیں، اطاعت اور معصیت کا معیار اور ملاک اور پیمانہ بیان فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس خطبے کے بعد والے حصے کو پیش کروں، کچھ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں حضرات کی خدمت میں. اب یہاں پر قرآن کی کسی آیت یا حدیث کی ضرورت نہیں جو بات میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک عام معاشرے کی سطح پر ہونے والی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کروں. ہم کیسے سمجھیں گے یہ شخص خدا کا اطاعت گزار بندہ ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ معصیت کر رہا ہے؟ بعض چیزیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ جو گناہ ہے، فلاں فلاں چیز گناہ ہے، فلاں فلاں چیز واجب ہے، یہ شخص واجبات کو انجام دیتا ہے، یہ شخص فلاں فلاں گناہ کو انجام دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہماری نظر میں گناہ ہوتی ہیں اور واقعی بظاہر ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں شخص گناہ کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے انجانے میں گناہ کر رہا ہو، نہ جانتا ہو، بھول گیا ہو، مسئلہ شرعی جانتا ہی نہ ہو. تو یہ سب مسائل ہیں، اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں بہت جلدی کوئی فیصلہ مت کرو. اور ایک حدیث جو اکثر میں نے پڑھی ہے کہ وقف علی اخیک علی احسن، اپنے برادر دینی کے، برادر ایمانی کے فعل کو ہمیشہ اچھے معنوں پر رکھو، اچھے معنوں پر حمل کرو. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص کو آپ جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے کردار میں نقص ہے، خامی ہے، اور آپ اس کے ساتھ رابطہ ہے آپ کا، آپ رابطہ توڑنا چاہتے ہیں، شک میں گرفتار ہو گئے کہ میں اس فعل کو برا سمجھوں تو مجھے رابطہ توڑ دینا چاہیے، صحیح سمجھوں تو رابطہ رکھنا چاہیے، اگر صحیح سمجھوں رابطہ رکھوں تو اس میں کچھ فائدے ملیں گے، لیکن اگر واقعی یہ شخص ایسا آدمی ہے تو بہت بڑے بھیانک قسم کے نقصانات پہنچ سکتے ہیں. تو دیکھیے، فقہ، ہماری فقہ اور احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ اگر آپ 4, 8, 10, 15, 20 احادیث کو لے لیں تو وہ آپ کو کہیں اور لے جائے گی، دوسری احادیث کو لیں تو وہ احادیث آپ کو کہیں اور لے جائیں گی، احادیث کا ایک اور تعداد ہے جو آپ کو کہیں اور لے جائے گی، اور احادیث کی کوئی اور تعداد ہے جو آپ کو کہیں اور لے جائے گی. یعنی کچھ احادیث آپ کو مشرق میں لے جائیں گی، کچھ احادیث آپ کو مغرب میں، کچھ شمال میں، کچھ جنوب میں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپس میں ٹکرانے والی احادیث ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے اس شخص کی ضرورت ہے کہ جو احادیث کو سمجھتا ہو، جو احادیث کو سمجھتا ہو. تو اب کیا کیا جائے؟ تو یقیناً اس کے لیے ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جو احادیث پر تسلط کافی، مقدار کافی میں رکھتا ہو، اور وہ احادیث کے نچوڑ کو آپ کے سامنے پیش کرے. میری بات واضح ہو رہی. مثلا اب آپ ایک آدمی کے سامنے گئے, وہ بیچارہ اس نے نہج البلاغہ کی 10 حدیثیں پڑھی ہیں, غرر الحکم کی 5 حدیثیں پڑھی ہیں, اصول کافی کی 3 حدیثیں, 20-30 حدیثیں پڑھی ہیں. آپ نے اس سے کہا کہ قبلہ یہ مسئلہ ہے, 30-40 حدیثوں کے ذریعے وہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا, اور 30-40 حدیثوں کو ذہن میں رکھ کے ہی حل کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کی بات کا غلط جواب مل جائے آپ کو. مثال, شیخ صدوق رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے کہیں بلند ہے اور افضل اور اعلیٰ ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کر سکوں, مجھ جیسا شخص. کون شخص؟ کہ جو 11 امام کی دعا سے پیدا ہوا. 11 امام نے خط لکھا شیخ صدوق کے والد کو. اچھا, وہ خط بھی بڑا عجیب ہے. اب یہاں پر ہر چیز ایک بحث کی متقاضی ہے, ہر چیز ایک گفتگو کا تقاضا کر رہی ہے. وہ خط کیا ہے, اس خط کو چھوڑ دیجئے اب, وہ خط کیا ہے. اور یہ بھی آپ حضرات کی, آپ حضرات نے مطلب سننے والوں کی کوتاہی ہے اور کچھ سنانے والوں کی. کچھ سننے والوں کی کوتاہی ہے, کچھ سنانے والوں کی. سننے والے چاہتے ہیں کچھ خاص موضوعات کو سنیں, اس کے علاوہ کچھ نہ سنیں. سنانے والا بھی کسی حد تک لوگوں کی تبعیت کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو بہت سے ایسے موضوع کہ جو مومنین کو پتہ لگنے چاہیے, علم ہونا چاہیے, وہ مومنین تک پہنچ نہیں پاتے. اب یہ خط ہے جو امام 11 امام نے شیخ صدوق کے والد کو لکھا کہ فلاں فلاں کام کرو, اور کہا دیکھو خدا تمہیں ایک نیک بیٹا اور نیک اولاد عطا فرمائے گا. جب امام یہ کہے کہ خدا تمہیں ایک نیک اولاد عطا فرمائے گا, تو وہ اولاد کیسی ہوگی؟ وہ اولاد ایسی ہوگی کہ رئیس المحدثین, استاد المحدثین شیخ صدوق 2 سال تک رہے جا کر قم کو چھوڑ کر نیشاپور میں, کہ آج 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اونٹوں پر خچروں پر بیٹھ کر سفر ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ دوسرے شہر چلے گئے تو وہی سہولتیں جو آپ کے گھر میں ہیں وہ آپ کو ملے. وہاں پر گئے تو کام کیا کریں بھائی, اپنے گھر میں تو, علاقے میں تو کام ہے, کھیتی باڑی ہے, دکان ہے, اس سے گزر بسر ہو رہی ہے. نیشاپور گئے, 2 سال 4 سال کتنے سال رکے وہاں پر, اور جب گزر بسر کے لیے کپڑے کی دکان کھولی, اس کے ذریعے اپنے گھر کے اخراجات چلائے, اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ان راویوں کو کہ جو اس وقت تک وہاں 2 یا 3 واسطوں سے جو لوگ حدیث نقل کرتے تھے موجود تھے, وہاں جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان راویوں کو نکالا اور ان سے حدیث سنی اور اسے سن کر کتاب لکھی. اب یہ دیکھیے کہ کتنا عاشق ہونا چاہیے اسے اہل بیت کا کہ امام رضا کی احادیث جمع کروں میں جا کر. اچھا, امام رضا اور شیخ صدوق کا فاصلہ بہت ہے, لیکن وہ احادیث انہوں نے 4 یا 5 واسطوں سے جمع کیے. یعنی ایک آدمی تھا, اس نے کہا میں نے اس سے سنا, اس آدمی نے کہا میں نے اس سے سنا, تیسرے نے کہا چوتھے سے سنا, چوتھے نے کہا میں نے 5ویں سے سنا. تو احادیث جمع کی شیخ صدوق نے. اور اس حد کا تقوی اور زہد کہ جب قبر کھلی سیلاب کی وجہ سے, تو لوگوں نے دیکھا کہ پورا کا پورا بدن سالم ہے, حتیٰ ہاتھوں پر, ناخنوں پر جو مہندی لگی ہوئی ہے, لگتا ہے کہ یہ مہندی کل یا پرسوں لگائی تھی. اور علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صدوق کا انتقال شب جمعہ کو ہوا تھا. کیسے پتہ لگا؟ کیونکہ روایت ہے کہ شب جمعہ کو اپنے ناخن کاٹو اور چھنگلی کے ناخن کو چھوڑ دو, جمعے کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد کاٹو. تو جو اس حد تک متقی عابد و زاہد ہو کہ جس کا جسم پروردگار عالم 1000-1200 سال تک, 1300 سال تک محفوظ رکھے, تو یہ کون سی مشیت ہے؟ یہ کس کی طاقت اور قدرت ہے کہ جو اس بدن کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں؟ حضرت حر شیخ کلینی علامہ مجلسی, یہ وہ 4 یا 5 افراد ہیں کہ جن کا جسم بدن شیخ طوسی اسی طرح سے. متعدد افراد اور ہیں لیکن جو مشہور ہیں, جن کو آپ جانتے ہیں, اور یہ آن دی ریکارڈ آج کل کی اصطلاح میں بات ہے. بہرحال, تو شیخ صدوق وہ راوی ہے, مسلط ہیں اخبار اور احادیث آئمہ پر, نچوڑ جانتے ہیں. جب گفتگو فرمائی آپ نے 23 رمضان کے بارے میں, مفاتیح جنان میں سب پڑھ چکے ہیں, کہا کہ شب قدر کو فلاں عمل کرو, فلاں عمل کرو, فلاں عمل کرو. فلا عمل کرو. اور پھر آخر میں لکھتے ہیں من احیا ہاتین اللیلتین بمذاکرت العلم فہو افضل. اور جو شخص 21 اور 23 کی رات کو شب زندداری کرے، شب بیداری کرے، رات کو جاگ کر گزارے، کس عمل کے ساتھ؟ نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے. کہا من احیا ہاتین اللیلتین بمذاکرت العلم، جو شخص ان دونوں راتوں کو جاگ کر بسر کرے، کیا کام کرے جب جاگ رہا ہو؟ مذاکرہ علم کرے، تو یہ سب سے افضل کام ہے. جناب شیخ صدوق، نماز اتنی بڑی عبادت، تلاوت قرآن اتنی بڑی عبادت، دعائیں اتنی بڑی عبادت، عزاداری اتنی بڑی عبادت. تو شیخ صدوق کیونکہ تمام احادیث پر مسلط ہیں، معانی کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا نچوڑ نکالا کہ دیکھو چاہے تم نماز کی بات کرو، چاہے روزے کی بات کرو، چاہے عزاداری کی بات کرو، چاہے زیارت کی بات کرو، چاہے حج کی بات کرو، جب تک علم اور معرفت نہ ہوگی یہ عمل بیکار ہو جائے گا. معرفت کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اس کا ثواب ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا من زار عارفاً بحق ہی، جو آٹھویں امام کی زیارت کرے حق کو سمجھ کر. جب تک حق کو نہیں سمجھا جائے گا اس زیارت کی فضیلت اتنی نہیں کہ عارفاً بحق ہی کی ہے. تو یہی بات تو تھی جو مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ دیکھو یہ وہ علی بن ابی طالب جو روزے سے محبت کرے، جو نماز سے محبت کرے، جو تقوی سے محبت کرے، جو عبادات سے محبت کرے، تمام کی تمام عبادتوں سے محبت کرے، لیکن یہ کہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیام ہی الا الجوع والعطش، وکم من قائم باللیل والنہار لیس لہ من قیام ہی الا التعب والسحر. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزے کا نتیجہ سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ اور نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرنے کا نتیجہ سوائے تھکاوٹ کے اور رات کی نیند حرام کرنے کے اور کچھ نہیں. حبذا نوم الاکیاس و افطارہم، کتنا اچھا ہے عقل مند اور ذہین لوگوں کا راتوں کو سونا اور روزہ نہ رکھنا. حق تو یہ تھا، بڑا ظلم کیا آپ حضرات نے، حق تو یہ تھا کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں اس جملوں کو سننے کے بعد ایک صلوات بھیجتے آپ، اب یا تو دو باتیں ہیں، یا تو یہ جملہ اتنا خطرناک تھا کہ آپ حضرات مبہوت ہو گئے، یا یہ جملہ اتنا عجیب تھا، میرے بیان میں کوتاہی تھی کہ میں منتقل نہ کر پایا. وہ علی ابن ابی طالب جو مسلسل عبادتوں پر زور دے، جب ذہین عقل مند چالاک لوگوں کی تعریف کرے تو یہ کہے حبذا نوم الاکیاس و افطارہم، کتنا اچھا ہے ذہین چالاک عیار لوگوں کا روزہ نہ رکھنا اور راتوں کو سکون سے سونا. مولا آپ تو عبادتوں کے رسیاں ہیں، آپ تو عبادتوں کے دل دادا ہیں، آپ تو عبادتوں سے عشق اور محبت کرتے ہیں، یہ عقل مند چالاک اور ذہین لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ تعریف کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو راتوں کو سوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے. البتہ یہ مستحبات کی بات ہو رہی ہے، واجبات کی بات نہیں ہو رہی. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اکیاس کہتے ہیں تیز انسان کو، تیز انسان کوئی اور ہوتا ہے دین کی نظر میں، تیز انسان معاشرے میں کوئی اور ہوتا ہے. جب مولا کائنات نے نجوہ کیا، 7 سوال کیے 10 سوال کیے جا کر رسول خدا سے، آئے نجوہ سب جانتے ہیں، جب سورہ مجادلہ کی 12ویں آیت نازل ہوئی یا ایو الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ اے ایمان والوں جب رسول سے سرگوشی کرنا چاہو، کان میں جا کر کوئی چیز پوچھنا چاہو، تو دیکھو لفظ بڑے عجیب آیت کے، اپنی سرگوشی سے پہلے خدا کی بارگاہ میں کوئی صدقہ پیش کرو. بہت توجہ کیجیے گا، آیت نے یہ نہیں کہا کہ صدقہ دو، آیت کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں صدقے کو پیش کرو. پروٹوکول کے ساتھ صدقے کی بات کی جا رہی ہے. تو مولا کائنات نے جب یہ آیت سنی اور یہ آیت نازل ہوئی، 1 سونے کا سکہ تھا، 10 چاندی کے سکوں کے بدلے میں بیچا، ہر دفعہ جاتے تھے 1 درہم دے کر صدقے میں، اور پھر رسول سے سرگوشی کرتے تھے، ہر دفعہ جاتے تھے 10 درہم کے بدلے میں رسول خدا سے 10 سوالات کیے. ایک سوال جو یہ کیا مولا کائنات نے وہ یہ کہ مل ہیلا، چالاکی کیا ہے، عیاری کیا ہے، مکاری کیا ہے. خدا کی قسم عجیب گفتگو ہے مولا کائنات کی، جو 10 سوالات کیے ہیں، اور یعنی اب انسان اس کے لیے امیر المومنین کی شخصیت سے واقفیت ضروری ہے، امیر المومنین کے صدقے کی حقیقت سے واقفیت ضروری ہے، رسول خدا کے علم سے آگاہی ضروری ہے، امیر المومنین کے علم کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، یعنی وہ ہستی وہ ذات علی ابن ابی طالب، دیکھیے علم پر بات ہو رہی ہے یہاں پر، علم اور اطاعت الہی، وہ ذات کہ جو جوان ہو چکی ہے، 22-23-24 سال کا سن ہو چکا ہے علی ابن ابی طالب کا، جب 13 سال کے تھے، جب 10 سال کے تھے تو غار حرا میں تمام حقیقتوں کو رسول کے ساتھ ساتھ دیکھ چکے ہیں، لیکن جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سرگوشی کرنی ہے تو صدقہ دو، تو علی ابن ابی طالب علم کے اتنے رسیاں ہیں کہ یہ کہہ کر چپ نہیں ہو گئے، گھر میں نہیں بیٹھ گئے کہ میں تو غار حرا میں سب چیزیں دیکھ چکا ہوں، اب میں کچھ جا کر کیوں پوچھوں، پوچھے وہ مسلمان جو جاہل ہے، نہیں، یہ رسول کے علم کی عظمت ہے کہ علی ابن ابی طالب علم کے اس مرتبے پر پہنچنے کے باوجود کہ علم کا وہ جو مرحلہ تھا کہ جہاں غار حرا میں تمام حقیقتوں کو دیکھ چکے ہیں، کیونکہ رسول کے علم کو جانتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، علی ابن ابی طالب اس مقام پر ہے کہ جو رسول کے علم کی حقیقت سے واقف ہے، کیونکہ مسلمان جو لوگ صدقہ دے سکتے تھے اور انہوں نے صدقہ نہیں دیا، رسول کے علم کی حقیقت سے واقف ہی نہ تھے، اگر واقف ہوتے تو صدقہ دے کر آتے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس طرح سے علی ابن ابی طالب کو رسول خدا کے علم کی معرفت اور آگاہی تھی، مسلمانوں میں جو صدقہ دینے کی طاقت رکھتے تھے ان میں کسی کو اتنی آگاہی نہ تھی، ایک دفعہ صدقہ دیا جا کر اور 10 سوال، یا رسول اللہ مل حیلہ، یا رسول اللہ حیلہ کیا ہے، چالاکی کیا ہے، مکاری کیا ہے، کہا کہ ترک الحیلہ، عیاری اور چالاکی یہ ہے کہ تم چالاکی نہ کرو، واقعی شرم آتی ہے انسان کو یہ حدیثیں پڑھتے ہوئے، جب ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، مجھے تو واقعی افسوس بھی ہوتا ہے اور شرم بھی آتی ہے کہ ایسے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں اس سطح پر ہوں، بہرحال کیا کرے آدمی، عجیب مرحلہ ہے، چھوٹی سی مثال دوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، چالاکی عیاری مکاری آپ سب حضرات سمجھتے ہیں کیا ہے، یعنی اپنا کام نکال لینا کسی چیز کے ذریعے بھی ہو، چاہے خدا کی معصیت کے ذریعے بھی ہو، بھائی اگر نبی آواز دے اور آپ کی آنکھیں دکھنے آئی ہوں، آپ کہیں میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں نا، میں کیوں جاؤں مرہم سے لڑنے کے لیے، یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، بہانہ بنا کے بیٹھ جائے، بلایا آ گئے، جانتے تھے علی ابن ابی طالب کے جو بلا رہا ہے وہ واقف ہے کہ میری آنکھیں چاہے دکھنے آئی ہوں یا نہ دکھے، میں رسول کی خدمت میں پہنچوں گا، باقی کام رسول جانے، رسول کا خدا جانے، ترک الحیلہ، جب عمر ابن عبدالبت خندق پھلان کر آیا اور خیمے کے گرد ایڑ لگا کر گھوڑے کو چکر کٹوایا اس نے، اور کہا حل من مبارز، حل من مبارز، ہے کوئی جنگ کرنے والا، ہے کوئی جنگ کرنے والا، کوئی نہ اٹھا، جب کوئی نہیں اٹھا تھا تو علی بھی نہ اٹھتے، مذمت نہیں کرتا، کون مذمت کرتا، یہاں تو سبھی کا یہی حال تھا، کوئی علی سے کیوں کہتا، علی تم کیوں نہ اٹھے، بھائی تم بھی تو نہیں اٹھے تھے، تو دیکھیے جب کلاس میں سارے بچے ہوم ورک کر کے نہ آئے تو ایک بچہ کہتا اچھا سب نے نہیں کیا، میں بھی نہیں کر کے آؤں گا، کون سی مشکل آ جائے گی، تو جب ایک آدمی کوئی کام اچھا نہ کرے اور باقی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو مذمت کا ڈر ہوتا ہے، کنڈیم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو علی ابن ابی طالب چاہتے تو کھڑے نہ ہوتے مرحب کے مقابلے کے لیے، کل کوئی کہہ سکتا تھا علی تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے، علی کہتے ہیں مسلمانوں میں کوئی اور کھڑا ہوا جو میں کھڑا ہوتا، جاؤ سب سے کہو کیوں نہیں کوئی کھڑا ہوا، یعنی علی ابن ابی طالب اگر چاہتے فرض کیجئے تو کہہ سکتے تھے اٹھتے، یا رسول اللہ پاؤں میں درد ہو رہا ہے، مل حیلہ، چالاکی کیا ہے، چالاکی یہ ہے کہ چالاکی نہ کرو، کھڑے ہوئے پورے قد کے ساتھ سینہ ٹھوک کر کہا یا رسول اللہ انا لہو، میں اس سے مقابلے کے لیے جاؤں گا، چالاکی کیا کر سکتے تھے علی ابن ابی طالب، چالاکی یہ کر سکتے تھے کہ کہتے یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تو میں بھی نہیں کھڑا ہوتا، جب کوئی بھی نہیں جا رہا تو پھر میں کیوں جاؤں، لیکن مل حیلہ ترک الحیلہ، چالاکی یہ ہے کہ چالاکی نہ کرو، البتہ خدا کے حکم سے بچنے کے لیے، لیکن اگر خدا کے حکم تک پہنچنے کے لیے چالاکی کی جائے تو یہ چالاکی بہت تعریف ہے اس کی، میں عرض کیا کر رہا تھا کہ دیکھیے احادیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی پختہ عالم کا سہارا لینا پڑے گا کہ جس کی احادیث پر بڑی گہری نظر ہو. ہزاروں لاکھوں احادیث کا نچوڑ شیخ صدوق نے پیش کیا کہ دیکھو نماز روزہ سب اپنی جگہ پر, لیکن سب سے بڑی حیثیت علم کی ہے. شیخ صدوق کی نظر میں آئے نجوہ ہوگی کہ علی بن ابی طالب باب مدینہ علم نبی ہے, لیکن اس کے باوجود درہم و دینار صدقہ دینے کے باوجود, صدقہ دینے کے بعد رسول سے علم سیکھ رہے ہیں. یعنی علم سیکھنا, علم سکھانا, اس کی کوئی حد معین نہیں ہے. وہ کام کے جس کی کوئی حد معین نہ ہو, اور وہ کام کے جو علی بن ابی طالب اس علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر مزید علم حاصل کرے. علی بن ابی طالب کا وہ علم کہ جہاں رسول خدا کے علم کا دروازہ بن چکے ہیں, اس کے باوجود مزید علم حاصل کرے اور مزید علم حاصل کرے, یہاں تک کہ علم کے اس مرتبے پر پہنچے کہ کہیں کہ رسول اللہ کا جب ان کی روح نکلی, جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو رسول خدا نے مجھے بھیج کر گلے لگایا جانے سے پہلے, اور اس کے بعد علمنی الف بابن ان فتح من کل بابن الف بابن, رسول نے مجھے علم کے ہزار دروازوں کا علم دیا, اور اس کے بعد ہر دروازے میں سے ہزار دروازے علم کے کھلتے تھے. تو شیخ صدوق نے یہ دیکھا, اور اس کے بعد یہ لکھا مفاضل جناب شیخ عباس قمی نے کہ دیکھو جو مذاکرہ علم کرے, جو ان راتوں کو علم کے مذاکرے کے ذریعے زندہ کرے اور شب بیداری کرے, سب سے افضل ترین کام وہ ہے. اگر کوئی آدمی ہوتا سطحی معلومات رکھتا, اوپری معلومات رکھتا احادیث کی, کہتا سب سے بہترین چیز کیا ہے, سب سے بہترین چیز نماز ہے, تو نماز پڑھو. کہا کہ علم کیوں, کیونکہ علم تمہیں رستوں سے آگاہی دیتا ہے کہ دیکھو اس وقت کیا کرنا ہے, اس وقت کیا کرنا ہے, اس وقت کیا کرنا ہے. کیوں عالم کی دو رکعت جاہل کی 70 رکعت سے بہتر ہے؟ کیوں عالم کا ایک گناہ جاہل کے 70 گناہوں کے برابر ہے؟ عالم کے ایک گناہ بخشا جائے گا اور جاہل کے 70 گناہ کیوں؟ اسی طرح عالم کی اطاعت بھی بالا تر جاہل سے, عالم کی معصیت بھی بدتر جاہل سے. توجہ کیجئے گا, خدا نے یہ نہیں کہا جو عالم ہے اسے زیادہ ثواب دوں گا. اگر عالم کو ثواب زیادہ ملے گا تو عالم کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوگی. کیوں عالم کو ثواب زیادہ ہے اطاعتوں پر اور گناہوں پر عذاب زیادہ ہے؟ کیونکہ تو جانتا تھا کہ کون سی اطاعت بہتر ہے. ایک آدمی ڈوب رہا ہے سمندر میں, دریا میں, میں تیرنا جانتا ہوں, میں کہوں گا پہلے تو میں نماز پڑھوں گا, نماز قضا ہو رہی ہے پہلے پڑھ دوں. نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. حضور اگر علم ہوگا حدیث کا, حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی جان جا رہی ہے تو پہلے جان بچاؤ, نماز قضا ہوتی ہے ہونے دو. یہ علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس انداز سے خدا کی اطاعت کو بجا لایا جائے. اب آپ نے سن لیا, حبا سا نوم الکیا سے وہ افطار ہوں, عقل مند چالاک عیار لوگوں کا سونا اور ان کا روزہ نہ رکھنا کتنا اچھا ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں حبذا, حبذا کا مطلب یہ ہے کہ کتنا اچھا ہے, عربی میں اس کا ترجمہ ہو کتنا اچھا ہے, کیا کہنے. پھر کہا کہ دیکھو ہم سے پوچھا اکیاس کیا ہے, اکیاس کون لوگ ہیں, تیز چالاک مکار عیار لوگ کون ہیں, حدیث سے پوچھو. ہم الاکیاس الذین الاشد استعدادا للموت واکثرهم ذکرا للموت, جس نے موت کی سب سے زیادہ تیاری کر لی ہے اور جو موت کو سب سے زیادہ جانتا ہے. ہم الاکیاس, عقل مند اور چالاک لوگ ہماری نظر میں وہ ہے کہ جو موت کو سب سے زیادہ موت کے لیے تیار ہو جائے اور موت کے کا ذکر سب سے زیادہ کرے. مولا کائنات کی نظر میں عیار چالاک اور مکار وہ ہے, کیونکہ جو موت کو بھول چکا ہے, جو موت کا ذکر نہیں کر رہا, وہ دنیاوی چکروں میں الجھ گیا ہے, دنیاوی امور کے لیے مکاری اور عیاری دکھا رہا ہے. وہ عیاری دکھا تو رہا ہے لیکن وہ خدا سے دور ہو رہا ہے, وہ قیامت کی تیاری نہیں کر رہا. عقل مند کون ہے لمبے سفر کے لیے, کہ جو گرم کپڑے بھی رکھے, چھتری بھی رکھے, برساتی بھی رکھے, دوائیں بھی رکھے, کھانے پینے کا سامان بھی رکھے, ٹیلی فون موبائل بھی رکھے, گاڑی میں پیٹرول بھی بھروا لے, اسپیئر ویل بھی رکھے, تمام نقشے رکھے اپنے ساتھ, وہ عقل مند ہے. لیکن جسے بہت لمبا سفر درپیش ہے, اگر وہ کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے, کہ 9 بجے چلے گی نا گاڑی, 9 بجے بیٹھ جائیں گے گاڑی میں اور دنیاوی کھیل تماشوں میں لگ جائے اور کہے تم کیا بیوقوفی کے کام کر رہے ہو, موبائل بھی چارج کر رہے ہو, ایکسٹرا بیٹری اٹھا رہے ہو, دوائیں رکھ رہے ہو, گرم کپڑے, ٹھنڈے کپڑے, چھتری, برساتی, فلاں فلاں چیز رکھ رہے ہو, آؤ کھیل تماشے میں لگ جاؤ. عقل مند وہ ہے جو لمبے سفر کی تیاری کر رہا ہے. تو ہم الاکیاس الذین, کون ہے اکیاس؟ عیار اور مکار چالاک لوگ کون ہیں؟ اکثرهم ذکر للموت و اشدهم استعدادا للموت، جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کریں، جو موت کا سب سے زیادہ ذکر کریں، ہم الذین ذهبوا بشرف الاخرہ و کرامت الدنیا، یہ اکیاس عقل مند چالاک عیار وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا اور آخرت کی شرافت کرم اور عزت مل چکی ہے۔ اب یہاں پر وہی حدیث کا مسئلہ آتا ہے کہ مولانا آپ نے کہا کہ موت کا زیادہ ذکر کرو، موت کے لیے تیاری کرو، تو اب مجھے نہ گھر کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، نہ مجھے گھر والوں سے بات کرنی ہے، نہ مجھے کسی اور سے بات کرنی ہے، میں اپنی ذات میں گم ہوں، صرف خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ تو دیکھیے پھر یہاں پر حدیث آ کر کہتی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اوقات کو تقسیم کریں، کچھ مومنین سے گفتگو کرنے کے لیے رکھیں، کچھ اپنی ذات کے بارے میں سوچیں، اپنے لیے رزق حلال کمائیں۔ بہت سے مومنین کہتے ہیں مولانا شب قدر تھی، ہمیں صبح جانا تھا، ڈیوٹی لگ گئی، کیا کریں، اگر ڈیوٹی پہ نہیں جاتے، آفس نہیں جاتے، آفس سے نکال دیا جاتا، بڑا افسوس ہوا، عبادت نہیں کر سکے۔ دیکھیے ہم دنیا اور آخرت کو الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں، تو سمجھتے دنیا الگ ہے آخرت الگ ہے۔ اگر اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کوئی کما رہا ہے تو القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے رزق حلال کما رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو رسول خدا نے فرمایا وہ اس شخص کی طرح ہے جو خدا کی راہ میں مسلسل جہاد میں مصروف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے محنت کرنا غلط چیز ہے، جی دنیا کے لیے اگر محنت کی جائے دنیا کے ذریعے تو وہ غلط ہے۔ ساتویں امام کو کسی نے دیکھا، پانچویں امام کو دیکھا کہ بیلچہ چلا رہے ہیں، پھاوڑا چلا رہے ہیں، باغ میں کام کر رہے ہیں، مدینے کی گرمی، پسینہ بہ رہا ہے۔ ایک صاحب آئے کہ جو بس نماز عبادت دعا میں مشغول تھے، کہا کہ اے فرزند رسول، آپ کا خاندان اتنا عظیم، زبردست، بہترین، آپ کے دادا جد رسول اللہ، اگر آپ کو اس حال میں موت آ جائے تو آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اب یہ بھی بڑی بات ہے جی، ایسے بھی لوگ تھے کہ جو آئمہ کو نصیحت کرتے تھے۔ بہرحال کہا کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے اور کس حالت میں آپ کا انتقال ہوگا؟ کہ دنیا کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھیے عبادت کیجیے، یہ آپ کو چیزیں زیب نہیں دیتی۔ مولانا نے کہا میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ تجھ جیسے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو وہ شخص کہ جو واجب نماز پڑھ رہا ہے، مستحب نمازیں نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی چار آیتیں پڑھ پا رہا ہے، دعائیں نہیں پڑھ سکتا، کس وجہ سے؟ کہ ایک نوکری کرتا ہے، پانچ بجے چھٹی ہوتی ہے، پھر پانچ سے نو بجے کہیں جاتا ہے، نو سے گیارہ بجے کہیں جاتا ہے، تھکن کے مارے نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھ پاتا۔ اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا کیونکہ وہ اس لیے یہ محنت کر رہا ہے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پہنانا پڑے۔ کل میں نے عرض کیا نا، مولا کائنات فرماتا اللہم سن وجہی بالیسار، پروردگار میرے چہرے کی حفاظت فرما۔ کیا مطلب ہے چہرے کی حفاظت فرما؟ بالیسار، فراخی مال کے ذریعے۔ فراخی مال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رزق میں وسعت کے ذریعے پروردگار میرے پاس مال کے حوالے سے آسانی رہے۔ اللہم سن وجہی، کیونکہ جب انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، چہرہ اس کے روبرو ہوتا ہے، نظریں جھکا کر مانگتا ہے، شرم آتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو آبرو کو محفوظ رکھو اپنی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچو۔ تو پروردگار سے دعا کر رہے ہیں، پروردگار علی کو اتنا رزق دے کہ جس کے بعد علی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے۔ نعم العون علی التقوی الغنا، غنا توانگری، بے نیازی، پراسپیرٹی، کتنا بہترین ہتھیار ہے تقوی کے لیے۔ بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے کہ جس کے بعد توانگری ہو، جس کے رزق میں وسعت ہو۔ مولا فرما رہے ہیں رزق میں وسعت پانا، رزق کا وسیع ہونا، رزق میں تنگی نہ ہونا بہترین مددگار ہے تقوی کے لیے۔ اب اگر کوئی اسی تقوی کو خدا کے گناہ میں استعمال کرے تو اب یہ اس کی عقل کی خرابی کی دلیل ہے۔ تو مال دنیا کے پیچھے جانا برا نہیں ہے، مال دنیا کے پیچھے کیوں جا رہا ہے انسان؟ اگر انسان دو گھنٹے کہیں جاب مل رہی ہے اس کو کہ وہ جس کے بعد پیسے جمع کر کے آٹھویں امام کی زیارت کے لیے چلا جائے، تو وہ جو دو گھنٹے کام کر رہا ہے گویا ایسا ہے کہ عبادت میں مصروف ہے۔ اگر نو سے گیارہ بجے آفس سے آنے کے بعد نو سے گیارہ بجے رات کو جا رہا ہے، وہ جاب کر رہا ہے صرف اس لیے کہ میں اپنے گھر میں بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے ایئر کنڈیشن لگوا سکوں تاکہ میرے بچوں اور بیوی کو، گھر والوں کو، اہل و عیال کو تکلیف نہ ہو، تو یہ عبادت میں مصروف ہے۔ گوشہ و کنار سے باتیں سننے میں آتی ہیں کہ دیکھیے خدا کے لیے کام کیجئے، دین کے لیے کام کیجئے، آپ ایسی چیزیں مت پڑھیے کہ جس میں پیسہ زیادہ ہے۔ یہ کیا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ تو جو یہ کہہ رہا ہے نا اس سے کہیے حضور کل مجھے اگر مشکل پیش آئے گی تو آپ میری مدد کریں گے. تو یہ معاشرے کو, معاشرے کی گائیڈنس کے لیے, معاشرے کو جنرلائز کرنے کے لیے اس کے کلی خطوط پر, اس کے پاس اس کے راستوں کو معین کرنے کے لیے حدیث کا بڑا گہرا مطالعہ چاہیے. 4, 5, 10, 15, 20, 50 حدیثوں کو پڑھ کر معاشرے کی رہنمائی کرنا سوائے معاشرے کو تباہی سے دوچار کرنے کا اور کچھ نہیں. انسان اپنی کاہلی کو توکل کا نام دیتا ہے, لالچ کو کوشش کا نام دیتا ہے. صاحب آپ 5 بجے آ جاتے ہیں, ایک جاب اور کر لیجیے. مولانا توکل ہے خدا پر, یہ کاہلی ہے, توکل مت کہیے. زندگی برباد کر لی پیسے کے پیچھے بھاگ کر, نہ بیوی کا خیال, نہ بچوں کا خیال, نہ ماں باپ کا خیال, نہ رشتہ داروں کا خیال. مولانا ہم نے کسی سے سنا تھا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ بہتر ہے زندگی اچھی کرنے کے لیے. حضور نہ یہ بہتر ہے نہ وہ بہتر ہے, ہر چیز بہتر ہے اپنے خاص تناظر کے ساتھ, اپنے خاص پس منظر, بیک گراؤنڈ کے ساتھ, اپنی خاص فاؤنڈیشن کے ساتھ. مجھے نہیں پتا میری بات کس حد تک میں اپنی بات واضح کر پایا, لیکن امید ہے کہ واضح. ابھی یہ سلواتیں ایسے موقع پر بھیجی جاتی ہیں, اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ مولانا بالکل سمجھ میں آ گئے, شکرانے کے طور پہ ہم درود بھیج رہے ہیں, اور ایک معنی یہ ہے کہ محمد آل محمد آپ ہی سمجھائیے, ہم تو نہیں سمجھ سکے. تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اس نعرے پر بھی وہی دونوں اعتراض ہو سکتے ہیں کہ بھائی محمد آل محمد آپ سمجھائیے, ہم تو نہیں سمجھ سکے, پتہ نہیں مولانا ایک گھنٹے تک بیٹھ کر کیا بولتے رہے. بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. جانے کے نامی غور فرمائیے گا کہ معاشرے کے کلی خطوط کو معین کرنے کے لیے احادیث کے بہت زیادہ مطالعے کی, بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے مغرب میں تو یہ بات اچھی ہے, ہر شخص مربوطہ فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے, کاؤنسلنگ کے لیے جاتا ہے, اس سے کاؤنسلنگ ہوتی ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ اب یہ سب باتیں یہاں کرنے کی نہیں ہے, میں اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی بہت گہرے انداز سے نفسیاتی سوال کرنے پڑتے ہیں. اگر کوئی ایسا آدمی جس نے نفسیات بھی پڑھی ہوئی ہے اور احادیث کا بھی مطالعہ ہے, قرآن کا مطالعہ ہے, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سے مسائل ہمارے اپنے فیملی سیٹ اپ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, تو وہ ایک علی الگ داستان میں ادھر نہیں جانا چاہتا. گفتگو کو آج سمیٹ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اپنے سیٹ اپ کی وجہ سے کبھی ہم بہت زیادہ دوسروں کی زندگی میں دخل دیتے ہیں. ماں اپنے لیے بہو لے کر آئی, اب وہ بیٹے اور بہو کی زندگی میں دخل دے رہی ہے. بہو اگر آ گئی ہے تو وہ کہتی تو ہے کہ ساس میری ماں کے برابر ہے, لیکن وہ اسے ساس سمجھتی ہے. اگر بہو سے پوچھا جائے کہ جو رویہ آپ اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہیں یہی کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ کریں گی, تو شاید وہ انکار کر دے. خاتون سے پوچھا جائے جو رویہ آپ اپنی بہو کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں کیا وہی اپنی بیٹی کے ساتھ رکھیں گی, تو انکار کر دے. اگر خاتون کا محترمہ کا داماد گھر میں آ کر برتن دھوئے, کپڑے دھوئے, استری کرے, تو کہتی ہیں الحمدللہ مولا کا شکر ہے, پنجتن پاکا کتنا نیک داماد دیا. لیکن اگر یہی کام بیٹا کرے تو کہے مولا یہ کیا کیا, کیسی منحوس اور ملعون دلہن دی آپ نے, بہو دی ہے کہ میرا بیٹا آ کر برتن دھو رہا ہے, کپڑے دھو رہا ہے, استری کر رہا ہے. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ جو ہے نا, اس سے بچنا پڑے گا. یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں, اور یہ چیزیں پھر اطاعت الہی کے سلسلے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب دل خراب ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم کی اطاعت اس وقت نہیں ہو سکتی. مسلسل آپ صبح اٹھ رہے, گھر میں گھر کے لوگ, ساس سسر, بہو, شوہر, دیور, بھابھی, سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں اور شکل دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی, تو پھر نہ نماز قبول ہو سکتی ہے, نہ روزہ قبول ہو سکتا ہے. واجب ادا ہو رہا ہے لیکن جو اس کا متوقع اثر ہے وہ اثر نہیں آئے گا, کیونکہ دل خراب ہے. دل کو پاک رکھے انسان, دل کو صاف رکھے اور دعا کرے پروردگار عالم سے کہ دل پاک و صاف رہے. اب یہ ایک الگ چیپٹر ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. تو کل تک جو میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں یہ بات وہ تھی کہ مولا کائنات فرماتے ہیں, دیکھو فلا تعتبر الرضا والسخط بالمال والولد جہلا بمواقع الفتنة والاختبار فی موضع الغنا والابتار. دیکھو خبردار, یاد رکھنا خدا کی ناراضگی کو اور خدا کی خوشی کو کبھی اولاد اور مال کی کثرت کے ذریعے نہ سمجھنا, کیونکہ تم لوگ جاہل ہو، نادان ہو، نہیں سمجھتے کہ خدا جب رزق روک رہا ہے تو کیوں روک رہا ہے، اور خدا جب رزق دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے. پھر مولانا آیت پڑھی، دیکھو وہ لوگ کہ نمدہم بہ من مال و بنین، پروردگار عالم قرآن میں فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم اولاد دے رہے ہیں، جنہیں ہم بیٹے دے رہے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نسارع لہم فی الخیرات، کہ ہم انہیں بھر بھر کے نیکیاں دے رہے ہیں، بھر بھر کے بھلائیاں دے رہے ہیں، بھر بھر کے خیر دے رہے ہیں. نہیں، ہم انہیں بھر بھر کے خیر نہیں دے رہے، بلکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ہم نعمتیں دے دے کر کسی کی گرفت کو تنگ کرتے ہیں. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم ان کی گرفت کو بڑے سخت انداز سے پکڑیں گے کہ انہیں پتہ نہ لگے. اور پھر یہ فرمایا، عجیب مرحلہ فکر ہے کہ دیکھیے انسان، مولا کائنات کا فرمان کہ دیکھو اِذَا تَطَابَ عَلَيْكَ بِالنِّعَمِ، تیرا رب جب تجھ پر مسلسل نعمتوں کی بارش کرے، وہ انت تعصی ہے اور تو مسلسل اس کا گناہ کرے، پروردگار تجھ پر مسلسل نعمتوں کی بارش کرے، فحذر، تو ڈر کر رہی ہو اپنے پروردگار سے. مولا کائنات یہی فرما رہے کہ دیکھو اولاد کی کثرت، مال کی کثرت کے ذریعے کبھی یہ مت سمجھنا کہ پروردگار تم سے خوش ہے، کیونکہ تم لوگ نہیں جانتے کہ پروردگار جب رزق کو روکتا ہے تو کیوں روک رہا ہے، جب کثرت سے رزق دے رہا ہے تو کثرت سے رزق کیوں دے رہا ہے، تم لوگ نہیں جانتے. اس لیے یہ مت سمجھنا کہ پروردگار خوش ہے، ہو سکتا ہے تمہارا امتحان ہو، کبھی دھوکہ نہ کھانا نعمتوں کی کثرت سے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو موسیٰ اور ہارون جب گئے تھے، کل میں عرض کر چکا لیکن گفتگو کے سلسلے کو مربوط کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں، لقد دخل موسیٰ ابن عمران ومعہ اخوہ ہارون علی فرعون وعلیہما مدار السوف فی ایدیہما العصی، کہ موسیٰ اور جناب ہارون ایک ساتھ گئے، پھر مولانا درود بھیجا صلی اللہ علیہما، ان دونوں پر خدا کا درود اور سلامتی ہو، یہ فرعون کے دربار میں گئے، جبے پہنے ہوئے تھے، بوریے کے کپڑے کے، موٹے جھوٹے کپڑے کے، اور ہاتھوں میں لاٹیاں تھیں، نہ لباس اچھا تھا بوسیدہ اور کوہنا لباس تھا، گھٹیا لباس تھا، ہاتھوں میں تلواریں نہ تھیں، وَبِأَيْدِهِمَ الْعِصِي، ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں. اور اس حالت کے باوجود، اب میں ایک لفظ استعمال کروں تاکہ بچے بھی سن لیں، لفظ ممبر سے استعمال کرنے والا نہیں ہے لیکن بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنی تباہ حالی اور خستہ حالی اور پھٹیچر حالت کے ساتھ گئے اور فرعون سے کہا، وَشَرَطَ عَلَيْهِ، فرعون پر شرط رکھی. شرط کون رکھتا ہے؟ کہ جو طاقت میں ہو. ان دونوں نے شرط رکھی کہ ان اسلمہ، فرعون تو اگر ایمان لے آئے گا، وہ دوام عزہ و بقا ملکے، تیری عزت بھی باقی رہے گی، تیری بادشاہت بھی باقی رہے گی. فرعون نے یہ دیکھا، حالت دیکھی، ہاتھوں میں لاٹیاں دیکھی، ہنس کر کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ عجبا، دیکھ نہیں رہے ہو ان کو کہ یہ مجھ پر شرط کر رہے ہیں، بقا الملک و دوام العز، وہما بما ترون من حال الذل والفقر، ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو کتنے گھٹیا حالت میں میرے پاس آئے ہیں، نہ قبیلہ ہے، نہ فوج ہے، نہ لشکر ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ پیسے ہیں، نہ لباس تک تو اچھا نہیں ہے، اور مجھ جیسے کو کہہ رہے ہیں کہ جس کا ملک فرعون، ملک مصر، جس میں نہریں بہ رہی ہیں، جس کا سویلائزیشن، آپ جا کر پڑھیے جا کر احرام مصر کا سویلائزیشن کیا تھا، پائرامڈ کیسے بنے، کتنی دولت تھی، اس بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اسلام لے آئے گا تو ہم ضمانت دیتے ہیں تیری بادشاہت بھی قائم رہے گی اور تیری شوکت اور سلطنت بھی قائم رہے گی. فرعون نے کہا، دیکھ رہے ہو اس کو، ان دونوں کو کتنی ذلت والے لباس میں آئے اور مجھ پر شرط لگا رہے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا، اعظاماً للذهب وجمعه واحتقاراً للصوف ولبسه، کہ کیونکہ فرعون سونے چاندی کے جمع کرنے کو عظمت کی نشانی سمجھتا تھا اور موٹا جھوٹا لباس پہننے کو ذلت کی نشانی سمجھتا تھا. اور پھر فرمایا مولا نے، اب آج کی تقریر یہاں سے، کہ دیکھو، ولو شاء اللہ سبحانہ، اگر اللہ چاہتا تو اپنے انبیاء کو، حین بعثہم، جب خدا نے اپنے انبیاء کو بھیجا تو اس انداز سے بھیجتا، ان یفتح لہم، کہ خدا ان کے لیے کھول دیتا، کنوز الدہبان و معادن العقیان و مغارس الجنان. خدا چاہتا تو جب خدا نے اپنے انبیاء کو بھیجا تھا، انبیاء کو بھیجتا تو ان کو عطا کر دیتا، کھول دیتا. کیا کھول دیتا ان کے لیے؟ معادن العقیان، مائنز کو کھول دیتا، کانوں کو کھول دیتا، معدن کو کھول دیتا، کس کی؟ خالص سونے کی. وکنوز الذہبان، اور سونے چاندی کے خزانوں کو انہیں دے دیتا. ومغارس الجنان، انہیں مالک بناتا ایسے عظیم الشان باغوں کے کہ آم کے باغات، کیلوں کے باغات، اور سیب کے باغات، انار کے باغات ان کے لیے پروردگار مہیا فرما دیتا. وَأَنْ يَحْشُرَ مَعَهُمْ طُيُورَ السَّمَاءِ وَوُحُوشَ الْأَرْضِ، اور اس انداز سے انہیں بھیجتا، بعثت کرتا، مبعوث کرتا کہ آسمان کے پرندے ان کے ساتھ ساتھ چلتے، تمام زمین پر رہنے والے وحشی جانور ان کے ساتھ ساتھ چلتے. اگر ہے سب اللہ شاء لفعل، اگر خدا چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، ولو فعل، لیکن اگر خدا کر دیتا، لبطل البلاء ولسقط الجزاء ولاضمحلت الانباء، اگر خدا ایسا کر دیتا تو پھر امتحان کہاں جاتا؟ امتحان کب ہوگا کہ پھٹیچر حالت میں لاٹھی لے کر آؤ؟ امتحان کب ہوگا؟ امتحان اس وقت ہوگا کہ پوری کائنات کا مالک ہے، وارث علم رسول خدا ہے، جو کی روٹی کو کھا رہا ہے نمک کے ساتھ، بوسیدہ لباس پہنے ہوئے ہے، گھر پہ ایک کھجور کی چھال ہے جس پر سوتا ہے، امتحان ایسے ہوگا؟ کل میں نے عرض کیا کہ اگر علی بن ابی طالب اپنے ظاہری وجود کے ساتھ آ جائیں اس امام بارگاہ کے دروازے پر تو شاید کوئی انہیں اندر نہ آنے دے کہ کون آ گیا اس لباس میں، امتحان ایسے ہوگا؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ولو شاء لفعل، اگر خدا چاہتا تو کر دیتا، لیکن اگر ایسا کرتا، لبطل الجزا، تو پھر نیکی کا ثواب باطل ہو جاتا، کیونکہ نیکی وہی ہے کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لا کر تم سمجھو، تمہیں اتنا علم ہونا چاہیے، بہت توجہ کیجئے گا، علم اور اطاعت الہی ہے نا موضوع ہمارا، اتنا علم ہونا چاہیے کہ تم سمجھ سکو کہ یہ پیغمبر جو بات کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اور اس کی بات کے ذریعے غیب پر ایمان لاؤ، نہ دیکھے ایمان لاؤ تبھی تو انعام ملے گا۔ مولا فرماتے ہیں لبطل الجزا ولا سقط، عجیب مرحلہ ہے، لبطل الجزا ولا سقط البلاء ومحلت الانباء ولا لزمت الاسماء معانیها، پھر خدا کی خبریں جو آسمان سے خدا بھیج رہا تھا اور رسول پر، ہم نے کہا تھا جو رسول یہ کہے اس پر ایمان لاؤ، اگر ہم ان کے سامنے رازوں کو آشکار کر دیتے تو پھر ہمارے رسول کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ اپنے رسول کو اتنی غربت اور افلاس کے ساتھ بھیجے کہ رسول کی ظاہری حالت کو دیکھ کر تم گھبرا جاؤ، لیکن رسول کے کردار کو دیکھ کر اسے مانو۔ پروردگار عالم کردار کی تعمیر چاہتا ہے کہ کردار کو دیکھ کر تم ہمارے رسول کو مانو، مال اور دولت کے ذریعے نہ ماننا۔ اور پھر یہ فرمایا، عجیب جملہ یہاں پر، ولا لزمت الاسماء معانیها، اور پھر پروردگار کے اسماء جو تھے، نام جو ہے پروردگار کے، اسماء حسنہ، ان کے معانی ان کے لیے ضروری قرار نہ پاتے۔ یہ جملہ ایسا ہے نہج البلاغہ کا، یہ میں فل ان دا بلینکس اور خانہ پوری کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، اس پورے خطبے کے اندر تمام باتیں بڑی آسان ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے مولا کائنات کا، صلی اللہ علیہ کے امیر المومنین، صلی اللہ علیہ کے امیر المومنین، صلی اللہ علیہ کے امیر المومنین، یہ جو جملہ ہے نا مولا کا، یہ تو بہت آسان ہے، ولا بطل الجزا، پھر نیکی کا ثواب باطل ہو جاتا، یہ بھی سب کی سمجھ میں آ گیا بھائی، جب دیکھ لیا تو دیکھنے پر عمل کر رہے ہو نا، غیب پر تو ایمان نہیں لائے۔ ولا سقط البلا، اور امتحان پھر ختم ہو جاتا، جب دیکھ لیا حقیقت کو تو پھر امتحان کیسا؟ ولا محلت الانباء، اور آسمان سے آنے والی خبریں مزمحل ہو جاتی، کمزور پڑ جاتی۔ اب تم تو دیکھ رہے ہو نا، اتنے بڑے پیسے ہیں، سونے چاندی کی معدن ہے اس کے پاس، خالص سونا ہے، سرخ رنگ کا سونا ہے، آسمان کے پرندے، زمین کے وحشی جانور سب پیغمبر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو حضور کوئی دیکھ لے اگر کہ 100 شیر، 100 چیتے اور 100 ببر شیر آ رہے ہیں اور اوپر پرندے سایہ کیے ہوئے چل رہے ہیں، تو پھر ہوتا کیا حشر؟ حضور اگر 10-15 بلیوں 10-15 کتے کسی کے اشارے پر ہونا چلے تو ہم تو ڈر کے مارے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ پروردگار فرمانا ہے وحشی جانوروں کو، آسمان کے پرندوں کو، دنیا کے خزانوں کو کھول سکتا تھا، پھر کیا ہوتا؟ پھر امتحان نہ ہوتا، تم تو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ لیکن یہ جو جملہ آپ میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ عجیب ایسا جملہ ہے کہ نہج البلاغہ کے ان جملوں میں سے ہے کہ جو مشکل ترین جملے ہیں۔ یہ انتظامیہ کی طرف سے درخواست ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے، میں گستاخی نہیں کر سکتا، آپ حضرات آگے آ جائیں۔ جگہ ہو گئی ہے، کچھ لوگ اگر آگے آنا چاہتے ہیں، مزید جو باہر بیٹھے ہیں مومنین، وہ تکلیف میں بیٹھے، تو جگہ ہو گئی ہے، وہ آ سکتے ہیں۔
تمام مومن اور مومنات کی سلامتی کے لیے، مومن اور مومنات کی پریشانی دور کے لیے، امام اسوانہ کے ظہور کے لیے، بابا زنالے فرن نالے سلوان،
اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں عجیب مرتبے پر آ کر، فرماتے ہیں ولا لزمت الاسماء معانیہا، اور پھر اسماء حسنا الہی کے لیے ان اسماء کے جو معانی ہیں وہ ضروری نہ ہوتے. یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ بڑا عجیب جملہ ہے اور اس کے لیے کئی تقریریں چاہیے. نہ میں اس وقت تیار ہوں اس پر گفتگو کے لیے اور نہ میرا موضوع یہ ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو اس پورے خطبے میں ایک زبردست ہیرے کی طرح دمک رہا ہے. یہ جملہ اس پورے خطبے میں عجیب جملہ ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ جملہ وہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اس راز پر سے پردہ اٹھایا ہے کہ جو اور کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا. علی ابن ابی طالب کا یہ پورا خطبہ بڑا زبردست خطبہ ہے، تمام خطبات مولا کے بہترین ہیں، لیکن یہ جو بات کہی ہے نا مولا نے ولا لزمت الاسماء معانیہا، اور پروردگار کے اسماء حسنا کے جو معانی ہے وہ اس کے لیے ضروری قرار نہ پاتے، اور پھر مولا خوش ہو گئے، چپ ہو گئے، اور پھر مولا نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا. مولا کیا کہنا چاہتے تھے، کس انداز، کیا مطلب ہے معانی الہی کا، پر یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب جو نہج البلاغہ میں جو دعائے کمیل میں اعلان کر چکے ہیں نا، پروردگار تیرے ان ناموں کا واسطہ دیتا ہوں کہ جن کی خصوصیت یہ ہے، تو پروردگار کے ناموں کی حقیقت کو علی ابن ابی طالب جانتے ہیں کہ پروردگار کا کون سا نام، کون سا اسم حسنہ، کون سے اسماء حسنہ کائنات میں آ کر کس انداز سے ایکشن اور ری ایکشن دکھاتے ہیں. یہ وہ مرتبہ ہے کہ جہاں علی ابن ابی طالب کا کوئی ہم پلہ نہیں، البتہ علی ابن ابی طالب کے کسی بھی پلے پہ کوئی ہم پلہ نہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب علی کی شجاعت کی طرح ہماری شجاعت، علی کی سخاوت کی طرح ہماری سخاوت، اگر کوئی یہ کہہ دے تو میں اس سے کہوں گا کہ دیکھیے اگر علی ابن ابی طالب کے تمام جملوں کو ہٹا دیجئے تو پھر اس جملے کا معنی کر کے بتائیے، اگر آپ اس جملے کا معنی کرنا بھی چاہیں گے تو علی ابن ابی طالب کے ہی دوسرے جملوں کی مدد سے معنی کر سکیں گے. اور پھر فرمایا مولا کائنات نے، دیکھو اس انداز سے پروردگار اپنے انبیاء کو بھیج سکتا تھا لیکن پروردگار نے نہیں بھیجا. اور دیکھو یاد رکھنا ولکن باسہم، اللہ نے جب اپنے انبیاء کو بھیجا تو کس انداز سے بھیجا؟ اس انداز سے بھیجا کہ ان کو عطا کیا، کیا عطا کیا؟ مع قناعت تملا القلوب، وہ قناعت والعیون، وہ قناعت دی. قناعت کا مطلب سمجھتے ہیں نا، مطلب کیا؟ یعنی بہت ہی قلیل رزق پر راضی ہو جانا، بہت ہی قلیل چیز پر راضی ہو جانا. ما قناعت تملا القلوب والعیون غنا، پروردگار نے جب ان کو بھیجا تو ایسی غنا کے ساتھ بھیجا، ایسی قناعت کے ساتھ بھیجا کہ اگر جو کی روٹی کا ایک نوالہ نمک کے ساتھ مل جائے تو اس پر بھی شکر کریں گے، اگر جو کی روٹی مل جائے تو اس پر بھی شکر کریں گے، اگر پانی کا ایک کوزہ مل جائے اس پر بھی شکر کریں گے، اور اگر بھوکے سوئیں تب بھی خدا کا اسی طرح سے شکر کریں گے. عجیب مرحلہ ہے، سوچئے ذرا کہ جب رزق کی فراوانی ہے شکر تب بھی ویسا ہی، اور جب کچھ نہیں ہے تب بھی شکر ویسا ہی. یہی تو مرحلہ ہے نا کہ کچھ نہ ہو تب بھی شکر. مولا کائنات فرماتے ہیں خدا نے ایسی قناعت کے ساتھ بھیجا اپنے انبیاء اور اولیاء کو کہ وہ قناعت ایسی تھی کہ جس نے ان کے دل و دماغ کو، ہوش و حواس کو، شعور کو ایسی قناعت کے ساتھ بھیجا کہ جس قناعت نے ان کو بے نیاز کر دیا ہر چیز سے، یعنی ان کی آنکھ نے جب بھی دنیا کی کسی نعمت کو دیکھا اس طرف توجہ ہی نہیں کی، اور ایسا نہیں کہ آنکھوں کے ذریعے توجہ نہیں کی، انہوں نے دنیا کی جس نعمت کے بارے میں، جتنی بڑی بھی نعمت تھی، جب بھی سنا ان کا دل کبھی اس طرف مائل ہی نہیں ہوا. یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر آدمی چیک کر سکتا ہے. حرام رزق کو چھوڑ دیجئے، حلال کی بات کیجئے، اگر حلال طریقے سے کوئی رزق مل رہا ہے، انسان میں اتنی غنا ہو، اب میرا تو یہ مرحلہ نہیں ہے، آپ حضرات کا خدا جانتا ہے، کہ نہ آنکھ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے نہ دل اس کی طرف مائل ہو. یہ دل کا مائل نہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ دل ایک ایسی طاقت کی جانب مائل ہے کہ جو کل کائنات کی خالق ہے، اور یہ دل اس کائنات کے مالک کی عظمت میں فنا ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی عظمت میں فنا ہو چکا ہے، اب اس لیے دنیاوی کسی نعمت کے بارے میں خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اب نہیں دیکھ رہا. ما قناعت تملا القلوب والعیون غنا وخصاصة تملا الاسماء والابصار ادن، یہ اس سے بھی بڑا عجیب جملہ ہے. کہا پروردگار عالم نے اس طرح ایثار اور قربانی کی کیفیت کو رکھا ان میں، ہمیشہ قربانی دینے کی کیفیت کو رکھا، ایثار کی قربت کو رکھا، ایک سیکریفائز ہونے کی ایسی طاقت کو رکھا کہ جسے جب لوگ دیکھتے تھے تو ان کی قربانی کو، ان کے ایثار کو، ان کے سیکریفائز ہونے کو جب لوگ دیکھتے تھے تو لوگ دیکھ کر اذیت میں مبتلا ہو جاتے تھے. ایک کیفیت بتائی انبیاء کے بارے میں اور ایک کیفیت بتائی انبیاء کے کاموں کو جب دوسرے لوگ دیکھتے تھے. توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیزان گرامی، انبیاء کے بارے میں کیا کہا؟ ما قناعت تملا القلوب والعیون غنا. انبیاء کی کیفیت یہ تھی، مجھے نہیں پتا کہ جملے کا حق ادا ہو رہا ہے کہنے کا یا نہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات سننے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، مجھے کوئی تکلف نہیں ہے بات کہنے میں، کیونکہ جملہ مولا کائنات کا بہت ہی عظیم جملہ ہے اور بہت ہی عظیم جملہ ہے. پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، مجھے یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ صاحبان علم و فہم کا مجمع ہے، وہ مجمع پورے کراچی کی بات کر رہا ہوں، پورے ملک کی، عالم تشیع کی، وہ مجمع کہ جو سال میں ڈیڑھ دفعہ بھی صحیفہ سجادیہ کھول کے نہ دیکھے، وہ مجمع جو سال میں دو گھنٹے بھی نہج البلاغہ کا مطالعہ نہ کرے، وہ مجمع جو سال میں تین دفعہ بھی مفاضل جنان کی دعاؤں پر غور نہ کرے، وہ مجمع صاحبان علم و دانش کا نہیں ہو سکتا. یہ ممبر سے اتنا کہا گیا کہ مجمع بھی سمجھنے لگا کہ وہ واقعی صاحب علم و دانش ہے. حضور صاحب علم و دانش ہم اس وقت تک نہیں ہو سکتے کہ جب تک ہم نہج البلاغہ سے اپنا ناطہ نہ جوڑیں، جب تک ہم صحیفہ سجادیہ سے اپنا ناطہ نہ جوڑیں، جب تک ہم کسی معتبر عالم کو اگر دیکھیں تو ہم اسے اپنے گھر میں بلائیں، خاندان والوں کو جمع کریں اور کہیں حضور یہ سوالات ہیں ان کے جوابات دیجئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، مومنین کے دل و دماغ میں کوئی سوال آتا ہی نہیں. سوال کا نہ آنا دو چیزوں کی علامت ہے، یا تو علم مکمل ہو چکا ہے، اب اگر کوئی آئے نجوہ آئے گی اور رسول ہو بھی تو ہمیں اور آپ کو نجوہ کی ضرورت نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نادانی کے ایسے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر نہ ہوتا یہ فرش عذاب تو ہماری حالت اس سے بری ہوتی. جتنا بھی علم ہمارے پاس ہے وہ اسی فرش عذاب کا صدقہ ہے، تو اس کو غنیمت جانیے، غنیمت جانیے. اور جب بھی جس مجلس میں بھی جاتے ہیں جائیے، لیکن ایک چیز سوچ کر جائیے کہ آپ کے ذہن میں جتنے سوالات تھے ان کے جوابات آپ کو ملے یا نہیں. اگر آپ کے سوالات اپنی جگہ پر قائم ہیں، ایک دو تین چار پانچ دن جائیے اور اس کے بعد چھوڑ دیجئے، اگلی مجلس میں جائیے کہیں اور ہو رہی ہو، آپ کے سوالات کا جواب اسی ممبر سے آپ کو ملنا چاہیے. اگر نہیں مل رہا تو یا کہنے والے کی کوتاہی ہے یا سننے والے کی. تو یہ فرش عذا کا صدقہ ہے جو ہماری قوم اس علم کے معیار پر مقام پر ہے، جتنا بھی علم ہے. تو مولا کائنات نے ایک خصوصیت بتائی انبیاء اور اولیاء کی، اور دوسری خصوصیت بتائی وہ لوگ کے جو انبیاء اور اولیاء کو دیکھ رہے ہیں. انبیاء کی خصوصیت کیا بتائی؟ کہ انبیاء میں توانگری، بے نیازی ایسی رکھی خدا نے کہ انبیاء میں اتنی بے نیازی تھی کہ کسی چیز کی طرف نہ ان کی آنکھوں نے دیکھا نہ ان کا دل مائل ہوا. یہ کس کی خصوصیت بتائی؟ انبیاء کی. اور انبیاء کی قربانی کی کیفیت کیا ہے؟ کہ خصاصت تملع الابصار والاسماع اذن. کہ انبیاء کی قربانی کا مرتبہ یہ تھا کہ جب لوگ انبیاء کی تکالیف کو دیکھتے تھے، جب لوگ انبیاء کی قربانیوں کو دیکھتے تھے تو لوگ دیکھ کر اذیت میں مبتلا ہو جاتے تھے. لوگ جب انبیاء کی قربانیوں کو سنتے ہیں تو کان ان کی اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جس قربانی کو سن کر اور دیکھ کر لوگ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، انبیاء اس مقام سے ہنستے کھیلتے گزر جاتے ہیں. وَلَوْ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ. اور دیکھو، اگر پروردگار کے انبیاء اولی قوتٍ لا ترام وعزتٍ لا تزام وملکٍ تمتده نحوه وعناق الرجال وتشد الیه عقد الرحال، اگر انبیاء کی عزت ایسی ہوتی کہ جس پر کوئی غلبہ نہ پا سکتا، اگر انبیاء کی دنیاوی عزت ایسی ہوتی، عزتٍ لا ترام، اگر انبیاء کی عزت ایسی ہوتی کہ جس کی جانب کوئی حملہ نہ کر سکتا، اور ان کا مقام ایسا ہوتا کہ جنہیں کوئی نہ چھین سکتا، اور ان کی سلطنت ایسی ہوتی کہ جس کی جانب لوگ لپک لپک کر آتے، لکان احون فی الخلق علی الاعتبار، تو مخلوقات الہی خدا کے بندے دیکھ کر بڑی آسانی سے انبیاء کی عظمت کو مان لیتے. وہ ابعد لہم فی الاستکبار، اور پروردگار جب انبیاء کو اس انداز سے اگر مبعوث کرتا تو پھر لوگ انبیاء کی اس طرح نافرمانی نہ کرتے. لیکن پھر ہوتا کیا؟ فکانت نیات مشترکہ والحسنات مختصمہ. پھر ہوتا کیا؟ مومن اور منافق سب آ جاتے انبیاء کے ساتھ، نیکیاں سب کو مل جاتی. تو پروردگار چاہتا کیا ہے؟ کہ انبیاء کے پاس وہ لوگ آئیں کہ جن کا ایمان خالص ہو چکا ہے، جو ابتلا تکالیف آزمائشات کو دیکھ کر آئیں، سونے چاندی کے خزانوں کو دیکھ کر نہ آئیں. اور پھر فرمایا دیکھو، پھر اگر پروردگار ایسا کرتا تو کیا کرتا؟ لکانت، ہوتا پھر یہ، لولکن اللہ سبحانہ ارادہ، لیکن پروردگار نے چاہا، کیا چاہا؟ التصدیق بکتبہ، کہ اس کی کتابوں کی تصدیق کی جائے. التصدیق بکتبہ والاستسلام لوجہہ وَالْاِسْتِقَانَةُ لِعِبَادَتِهِ، کہ پروردگار کے سامنے جھکا جائے، پروردگار کی عبادت کی جائے، پروردگار کی وجود کے سامنے اپنے چہروں کو مٹی پر رکھا جائے، پروردگار کے حکم کو مانا جائے۔ پروردگار نے چاہا کہ اس کی اطاعت جب ہو تو کس طرح سے ہو؟ اس طرح سے ہو کہ اس میں ایسی کوئی بھی چیز شامل نہ ہو جو مادی ہو، غیر شائبتن، اس میں کسی قسم کا شائبہ نہ ہو۔ اگر انبیاء کے ساتھ سونے چاندی کو دے دیتا، باغ دے دیتا، کھیتیاں دے دیتا، لشکر دے دیتا، تو پھر یہ اطاعت مشکوک ہوتی، پھر یہ اطاعت مخلوط ہوتی۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے نہ چاہا کہ ان کی اطاعت اس انداز سے کی جائے، کیونکہ پروردگار نے نہیں چاہا، اس لیے اس نے انبیاء کو اس انداز سے مبعوث کیا، ارسال رسل کیا، کہ ان کا لباس بھی بوسیدہ تھا، ان کی غذا بھی بہت ہی نچلے درجے کی تھی، دنیاوی لحاظ سے ان کا کوئی مقام نہ تھا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَلَمَا كَانَ، اور پھر نہ ہوتا، اجور المبتلین للقابلین، وہ لوگ کہ جن کو امتحان میں، آزمائشات میں ڈالا گیا، ان کو بھی وہی اجر ملتا کہ جو منافقین تھے۔ تو پروردگار نے اس انداز سے اطاعت میں بھیجا۔ اب جب اطاعت یہاں پر ہے، اطاعت کے لیے علم ضروری ہے، اور آپ حضرات جو یہاں آئے ہیں یا کہیں بھی مجالس میں جاتے ہیں، یا آپ حضرات دعا دیجئے کہ جس نے بھی آپ کی تربیت اس انداز سے کی کہ مجلس کا رستہ دکھایا، کہ مسلسل آپ یہاں بیٹھ کر، یہاں سے مطلب یہاں نہیں کہیں بھی جاتے، علم حاصل کر رہے ہیں، اہل بیت کی احادیث سن رہے ہیں، امام کے واقعات سن رہے ہیں، دعا دیجئے اپنے والدین کو جنہوں نے آپ کی تربیت کی ایسی کہ آپ اپنے آرام آسائش کو چھوڑ کر آئے، اور جتنا شکر کرے انسان اس پر کم ہے۔ یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں، تو جتنا شکر کیجئے کم ہے۔ اطاعت کی بات یہاں پر آ کر اب گفتگو ختم کر رہا ہوں، مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیے، ہم اطاعت کے مرتبے کو اس انداز سے نہیں سمجھ سکتے۔ کسی کو استخارہ دیکھنا اچھا آ گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی کے آخری درجے پر ہے، ہو سکتا ہے متقی ہو، لیکن اطاعت کے آخری درجے کے معیارات کچھ اور ہیں۔ اگر کسی کو غیبی امور پتہ لگ گئے، ہم کہتے ہیں اطاعت کے آخری درجے پر ہے۔ اگر کسی نے کوئی دعا دی، کام ہو گیا، ہمارا مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے، کوئی دعا دی، کام ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ بہت آخری مرتبے پر ہے۔ حضور، دنیا میں ہر طرح کی طاقتیں ہیں، شیطانی بھی اور رحمانی بھی۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان بھی اپنے دوستوں کی جانب اپنی وحی بھیجتے ہیں، اور پروردگار بھی وحی بھیجتا ہے، وحی نازل کرتا ہے۔ اس کا ہمیں، کیونکہ نہیں پتا، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ جو ہمارا کام ہوا، یہ شیطانی طاقت کے ذریعے ہوا یا روحانی طاقت کے ذریعے۔ تو اس کے لیے بڑی ایک توجہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے بڑی دقت کی ضرورت ہے، کہ ہم ہر ایک کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اطاعت کی آخری منزل پر ہے، اطاعت کے اس مرتبے پر ہے کہ ہم کہ صاحب اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، بہت پہنچا ہوا عالم ہے۔ اگر کسی کو غیب کی خبر بتا دی کسی نے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا، آپ کے بہت بڑی چیز ہے، حضور یہ تو ہاتھ دیکھنے والا بھی بتا دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں ماتھے کی لکیر دیکھ کر بتا دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو انگوٹھے کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ سب دنیا میں موجود ہیں ایسے لوگ۔ تو تقوی کا مرتبہ الگ ہے، اور مختلف طاقتوں کو کائنات کی کیپچر کر کے کائنات کے امور کے بارے میں خبر دینا، انفارمیشن دینا، نالج حاصل کرنا اور چیز ہے۔ بس یہ جملہ یہیں تک کہہ دوں، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاؤں۔ اطاعت الہی کا مرتبہ، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے اتنی دفعہ زیارت پہ گئے، روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہے، حلال کھاتے ہیں، نہ کوئی آنکھوں کا گناہ، الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، گھر میں بھی ماحول اچھا ہے، ہمیں تو کوئی خواب آتا نہیں۔ حضور، اگر کسی روایت میں یہ معیار ہو کہ خواب میں امام کو دیکھ لو تو تم اطاعت کے مرتبے پر ہو، اگر نہ دیکھو تو اطاعت کے مرتبے پر نہیں ہو، تو مجھے کہنے دیجئے کہ شمر اور پسر سعد نے بھی امام حسین کو سامنے دیکھا تھا۔ امام کو دیکھنا معیار نہیں ہے، امام کی اطاعت معیار ہے، امام کی اطاعت معیار ہے۔ لوگ اس بات پر دھوکہ دے جاتے ہیں لوگوں کو کہ حضور یہ کام کیجئے، امام کو دیکھا، امام آئے، امام نے یہ کہا، امام نے فلاں بات کی۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت بھی تین درجے کے اصحاب ہیں۔ کتنے درجوں؟ تین درجوں، اے کلاس، بی کلاس اور سی کلاس۔ اے بی سی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کہتا تو کوئی تھرڈ کو پہلا سمجھتا ہو، کوئی فرسٹ کو، اس لیے اے بی سی کہہ رہا ہوں، اے کلاس، بی کلاس اور سی کلاس۔ جب اے کلاس اصحاب میں سے ان کے کوئی مر جاتا ہے تو بی والے کو اے میں لے آیا جاتا ہے، اور کسی سی والے کو بی میں، اور اسی معاشرے سے کسی کو سی کلاس میں لے آتے ہیں امام۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہار الانوار کے مطابق علامہ مجلسی نے انہیں ان انسانوں کو کہا ہے رجال الغیب, کہ یہ غیب کے مرد ہوتے ہیں. آپ نے واقعات سنوں گے اور ایسے واقعات بھی جو بڑے برگزیدہ بندوں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ پیش آئے, تو اس میں انسان سمجھتا ہے کہ امام تھے جنہوں نے مدد کی. نہیں حضور, امام نہیں تھے. یہ امام کے ہو سکتا امام ہو سکتا امام نہ ہو. امام کے اصحاب کے تین درجے ہیں کہ جس میں امام سی والے کو بی میں لاتے ہیں, بی والے کو اے میں لاتے ہیں, اور اے والا اگر مر جائے تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایک واقعہ, اب ہمارے دوستوں کی بڑی خواہش ہے کہ واقعہ مولانا آپ نے نہیں سنایا, تو واقعہ ایک مختصر سنا دوں اور مجلس انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت ختم کر دوں گا. کہ جب وسطی ایشیا کی سرحد پر جنگ ہو رہی تھی روس کے ساتھ, تو وہاں پر جو آج کا آذربائیجان ہے, وہاں پر ایک ڈاکٹر تھا, اور اس ڈاکٹر کو, اچھا یہ روایت, یہ واقعہ میں نے دو واسطوں سے بھی سنا ہے اور ایک واسطے سے بھی سنا ہے, یعنی جس نے واقعہ سنایا اس کے اور میرے بیچ میں ایک آدمی بھی ہے. اس سے اپنی اہمیت نہیں جتانا مقصود ہے, کوئی اہمیت نہیں. میں ایک ٹیپ ریکارڈر ہوں, سنا رہا ہوں. ٹیپ ریکارڈر کی کیا اہمیت ہوتی ہے, آج خراب ہو گیا کل دوسرا لے آئیے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کسی ہواؤں میں اڑتے اڑتے نہیں سنا ہے واقعہ میں نے, ان لوگوں سے سنا ہے کہ جنہوں نے ان صاحب سے سنا ہے, کہ جنہوں نے اس ڈاکٹر سے سنا ہے. تو ڈاکٹر تھا وہاں پر, اس کے پاس مریض کو لایا گیا, رات کا وقت تھا. کہا کہ ایک آدمی آیا, کہا کہ گولی لگی ہوئی ہے, میرے گولی نکال دو, بدن میں گولی لگی ہے پشت پر. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس وقت تو میں نہیں نکال سکتا کیونکہ انستھیزیا دینا پڑے گا. اور یہ واقعہ ہے سن 1910 کا یا 11 کا 12 کا, جہاں تک مجھے یاد ہے پہلی جنگ عظیم کا واقعہ ہے, ہو سکتا ہے دوسری جنگ عظیم کا, لیکن میرا یقین ہے کہ, یعنی یقین غالب یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کا. بہرحال پہلی یا دوسری اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ انستھیزیا میں نہیں دے سکتا, رات کا وقت ہے اور ٹینٹس میں ہم لوگ ہیں, فرنٹ ڈیفینس لائن پہ ہیں. کہا کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے, تم گولی نکالو, کاٹا پیٹی جو کرنی ہے کرو, میں خود اپنے آپ کو انستھیزیا دوں گا. ڈاکٹر نے کہا یہ, وہ لیٹا آپریشن تھیٹر کی ٹیبل پر, اور ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ اس نے یہ دعا پڑھنا شروع کی, بسم اللہ نور, بسم اللہ, دعا نور پڑھنا شروع کی. اور میں نے دیکھا دعا نور پڑھتے پڑھتے اس کی آواز آنا بند ہوئی, اس کی آنکھیں بند ہو گئیں, اور یہ مکمل بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا. میں نے جسم کو کاٹا, گولی نکالی, دوبارہ ٹانکے لگائے. میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی, اور اس نے آنکھ کھلنے کے بعد جب اپنے ہوش میں آیا تو دوبارہ دعا نور پڑھنا شروع کی. ڈاکٹر بھی صاحب علم تھا, اس نے کہا, اب دیکھیے گفتگو کا طریقہ دیکھیے, اس نے کہا کہ خود ملاقات کی ہے, اس پر بھی ایک سلوات بھیجنی چاہیے تھی, بڑا ظلم کیا آپ نے سلوات. ڈاکٹر نے واقعہ دیکھا, کیفیت دیکھی, اگلا سوال یہ کیا بغیر کچھ پوچھے ہوئے, کیا تم خود ملاقات کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا, کہاں میں کہاں وہ, میں ان لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں جو ان سے ملاقات کرتے ہیں. اب نام نہیں لیا جا رہا, ڈاکٹر بھی جانتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے, بیمار بھی جانتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے. کبوتر با کبوتر, باز با باز, ہم جنس با ہم جنس پرواز. تو ایسے لوگ فوراً ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں. اور سگریٹ پینے والا فوراً پہچان لیتا ہے نا, سگریٹ پیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی ایک سگریٹ آپ بھی لیجئے. تو یہ ایک عام مثال دی میں نے کہ اس نے کہا خود ملاقات کی ہے, کہا کہاں میں کہاں وہ, لیکن ان لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں جو ان سے ملاقات کرتے ہیں, جب چاہے ان سے ملاقات, میں ان لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں. کہا کہ ایشا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تم نے دعا نور پڑھی اور نہ جانے کیا کیا پڑھا, میں سمجھ نہیں آیا پایا. انستھیزیا مل گیا تجھے, خود اپنے آپ کو بے ہوش کر لیا, خود اپنے آپ کو اٹھا لیا, اور پھر اس کی, تو پھر یہ فوجیں ہیں, ان کو کہو نا بھیجو پیغام اپنا وہاں تک کہ وہ کہیں کہ فوجیں جائیں. ڈاکٹر بھی جانتا ہے کہ جس سے یہ ملتا ہے ان کی طاقت کتنی ہے. کہا کہ اچھا, اب یہ میرے الفاظ ہیں, کیونکہ ڈاکٹر کا ایک حق آ گیا تھا اس کی گردن پر, تو اس نے ڈاکٹر کی بات سننے کے لیے مجبور تھا. حل جزاء الاحسان الا ال, کہا کہ ٹھیک ہے فوجیں چلی جائیں گی. ڈاکٹر نے کہا اچھا کہہ دیا. صبح کو اٹھے ہم نے دیکھا دوربین سے کہ ان کی جو فرنٹ ڈیفینس لائن ہے رشینز کی, اس میں ٹرکس آ رہے ہیں اور خیمے لپیٹے جا رہے ہیں, بندوقیں توپے سب رکھی جا رہی ہیں. ان کا کمانڈر آیا, کہا کہ ماسکو سے ٹیلیگرام آیا ہے کہ صبح کو اول وقت تمام چیزیں لپیٹ کر اپنی فوراً واپس پہنچو ماسکو.
نعرہ حیدری,
تو تو دیکھیے
امام زمانہ بلند کر سر
جو ان لوگوں سے ملے کہ جو ان سے ملتے ہیں اور اس کا حق اس کی گردن پر آ جائے اور اس تک ہی اپنی درخواست پہنچا دے اپلیکیشن پہنچا دے کہ بھائی کہہ دے فوجیں چلی جائیں, اب اس کا حق اس کی گردن پہ آ جائے اور یہ کہ فوجیں چلی جائیں تو جنگ رک جائے. تو کیوں میرے بھائی اس امام کو ہم بھول چکے ہیں؟ شب جمعہ, صبح جمعہ, عصر جمعہ, ذرا پانچ منٹ کے لیے گفتگو تو کیجئے. دیکھیے مسائل ایسے ہیں کہ سوائے غیب کے کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں حل کرنے کے. جو وعدہ کرتا ہے کہ میں مسائل کو حل کر سکتا ہوں وہ حل نہیں کر سکتا, کوئی بھی یہ وعدہ نہیں کرتا. تمام بزرگان, تمام مراجع, تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ ان سے رابطہ رکھو, ان سے رابطہ رکھو, ان سے رابطہ رکھو, ان سے رابطہ رکھو. شیخ انصاری سید علی ششتری کے ساتھ گئے کربلا, گھر لیا کرائے پر. شیخ انصاری کون؟ اب چھوڑ دیجئے, چہل حدیث میں لکھا ہمارے دور کے ایک بہت بڑے عالم نے, فارسی کی کتابیں 40 حدیثوں کی تشریح کی انہوں نے کہ خدا ان کی مغفرت کرے, درجات بلند کرے. یہ الفاظ لکھے اس شخص نے, کوئی ہما شما نہیں لکھ رہا. انہوں نے لکھا چہل حدیث میں, جامع علم و عمل و فضیلت و تقوی جناب شیخ اعظم انصاری. سید علی ششتری کہتے ہیں رات کو میں نے دیکھا, فجر سے کوئی دو ڈھائی تین گھنٹے پہلے, چار گھنٹے پانچ گھنٹے مجھے نہیں پتا, کہ شیخ انصاری نے اٹھ کے دیکھا سید علی ششتری سو رہا ہے. اٹھے, اپنی آبا امامہ قبا پہنی, دروازہ کھولا, خاموشی سے صحن سے باہر نکل گئے. میں نے کہا شیخ انصاری اتنا بڑا عالم اس وقت کہاں جا رہا ہے؟ حرم تو بند ہو چکا ہے. میں نے بھی اپنا لباس پہنا, خاموشی سے آبا امامہ قبا, اور خاموشی سے شیخ کا پیچھا کرنے لگا. شیخ کے گھر کے دروازے پر گئے, زیارت جامعہ کبیرہ پڑھی, اور پھر اس کے بعد اندر سے آواز آئی, کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ کیا اجازت ہے کہ رخصت ہو جاؤں؟ کہا وہ کام جو کہا تھا وہ کر لیا. کہا ابھی تک نہیں ہوا. کہا جب تک وہ کام نہ ہو نجف نہیں جا سکتے. شیخ واپس پلٹے, یہ دوڑتے ہوئے آئے, بھاگ کے دوبارہ اپنا امامہ قبابہ اتاری اور دوبارہ وہ سو کر بنتے ہوئے لیٹ گئے. دوسرے دن پھر شیخ نے دیکھا, اسی طرح اٹھے, یہ پیچھے گئے, ایک گھر کے پاس گئے, دروازے پہ کھڑے ہو کر یادداشت ازبر حفظ سے اپنی زیارت جامعہ پڑھی, جامعہ کبیرہ پڑھی بغیر دیکھے. آواز آئی کہ رخصت ہونے کی اجازت ہے کربلا سے. کہا وہ کام کر لیا. کہا ہو گیا ہے. کہا پھر کل چلے آنا. پھر آئے دوڑتے بھاگ کر لیٹ گئے. پھر اسی طرح سے ہوا واقعہ. صبح ہوئی, نماز شب فجر کی نماز زیارت کے لیے گئے. اب سید علی ششتری اور شیخ انصاری ساتھ ساتھ چل رہے. شیخ انصاری کون؟ دو چور نجف میں کودے شیخ کے گھر میں کہ بہت بڑا مرجع تقلید ہے, ہم ساتھ ہوگا چرا لیتے ہیں. ایک چور آیا, اس نے اپنے ہاتھوں کو یوں کیا جو ہمارے بچے کودنے کے لیے کرتے ہیں, ہک سا بنایا اپنے ہاتھ کا. چور نے پیر رکھا ہاتھ پر, اچک کے گیا دیوار پر اور دوبارہ دیوار سے زمین پر آ گیا. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا اندر ایک شیر پہرا دے رہا ہے. کہ میں شیر؟ اس شخص کے پاس اپنے کھانے کے پیسے نہیں, شیر کو گوشت کہاں سے کھلائے گا؟ کہا تو خود دیکھ لے. کہا میں نے دیکھا شیر پہرا دے رہا ہے وہاں پر صحن میں. ہم ڈر کے آ گئے بھاگ کے. صبح کو شیخ انصاری, چور تو تھے تو نجف میں ہی رہتے تھے نا, جب صبح کو شیخ کو دیکھا شیخ آ رہے, شیخ مسکرائے اور زیر لب سر ہلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ شیخ انصاری کی عظمت یہ ہے. اب سید علی ششتری اور شیخ انصاری جا رہے ہیں ساتھ. دو راتوں تک یہ واقعہ دیکھا ہے. سید علی ششتری نے پوچھا کہ سوال پہ توجہ کیجئے گا, اگر میں اس کی وضاحت کروں گا تو بات خراب ہو جائے گی پوری, اور بقول میرے الفاظ نہیں ہے, اچھے الفاظ نہیں, لیکن کیا کروں, صرف مزہ نہیں رہے گا پھر وہ اس بات کا. سید علی ششتری نے چلتے ہوئے پوچھا کہ اگر کربلا میں وہ وجود تشریف لا چکا ہے تو حرم امام حسین میں کیوں نہیں رہ رہے؟ نہیں بتایا کس کی بات. جیسے اس ڈاکٹر سے کہا تھا نا, کیا خود ملے ہو؟ اس نے کہا نہیں, اس سے ملتا ہوں جو اس سے ملتا ہے. یہاں پہ بھی وہی حال ہے گفتگو کا کہ اگر کربلا میں آ چکے ہیں تو حرم میں کیوں نہیں رہ رہے. شیخ نے یہ نہیں کہا کون نہیں رہ رہا. سوال آیا, شیخ سمجھ گئے کہانی کیا ہے. کہا کہ کیونکہ بہت سے ایسے امور ہیں کہ جو حرم سید الشہداء کی عظمت کے منافی ہیں. اللہ اکبر. یعنی وہ وجود اگر کربلا میں آئے تو حرم سید الشہداء کا خیال رکھے. کیا باتیں ہیں! ارے حضور, ہم اور آپ تو ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں زمین پر رینگنے والوں کی طرح. ہماری اوقات ہے ہماری طرف ایک نظر ہو جائے کہ ہاں تم بھی ہماری گلی میں دم ہلاتے تھے آ کر, یہ کافی ہے. وہ کتا جو اگر ہمیں امیر المومنین, اگر خدا ہمارے ہمیں محشور کرے اس کتے کے ساتھ کہ جو مولا کائنات کی گلی میں رہتا تھا, اور مولا کے دشمن آتا تھا بھونک کر بھگا دیتا تھا نا, تو یہ میرے لیے کافی ہے, کافی سے بھی زیادہ ہے. میں کہوں گا مولا بہت ہے بس. کم از کم وہ کتا مجھ سے بہتر ہے کہ جو بھونک رہا ہے دشمنوں پر اور بھگا رہا ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے. خدا انشاءاللہ ایسے حیوان کے ساتھ ہمیں محشور کرے. وہ زلجنہ بہتر ہے سید الشہداء کا کہ جسے جب پکڑا گیا تو 40 آدمیوں کو واصل جہنم کیا اس نے. تو بہرحال کہا کیا وجہ ہے جب کربلا میں آتے ہیں تو حرم میں نہیں جاتے؟ کہا کیونکہ کچھ امور ایسے ہیں جو حرم کی شان کے منافی ہیں. کہا کہ سلسلہ کیا ہے؟ کہا جب بھی کوئی کام دیا جاتا ہے مجھے, کام دیا جاتا ہے مجھے, تو مجھ سے کہا جاتا ہے اس گھر پہ آؤ, اس گھر کے دروازے کی چابی زیارت جامعہ کبیرہ ہے. جب میں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھتا ہوں اگر دروازہ کھلتا ہے تو اندر جاتا ہوں, نہیں کھلتا تو واپس آ جاتا ہوں. زیارت جامعہ کبیرہ اس گھر کے دروازے کی چابی ہے. کہا کہ اچھا وہ کام کیا ہے کہ جو سونپا گیا ہے؟ کہا یہ تو کبھی نہیں بتاؤں گا. سید علی ششتری کون؟ کہ جس نے اخلاقی حوالے سے تربیت کی شیخ انصاری کی. اگر حکم نہیں ہے تو ان کو بھی نہیں بتاؤں گا. تو یہ مرحلہ اطاعت ہے کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. اطاعت کا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو توانگری ایسی دی, ان کو قناعت ایسی دی کہ دنیا کی کسی نعمت کو بھی دیکھا اس کی طرف نہ ان کی آنکھ جھکی نہ ان کا دل جھکا, ایسے انداز سے قربانی پیش کی کہ جب لوگ ان کی قربانیوں کو سنتے ہیں تو لوگوں کو سن کر تکلیف ہوتی ہے, یہ ہنستے کھیلتے وہاں سے گزر جاتے ہیں. مرتبہ ان کی اطاعت کا یہ ہے, مرحلہ ان کی اطاعت کا یہ ہے کہ بدن میں تیر پیوست ہو چکے ہیں, زخموں سے خون جاری ہے, حلق میں پیاس کے مارے کانٹے پڑ چکے ہیں, لیکن جب قلب مبارک پہ تیر لگے تو چلو میں خون کو بھرا جائے اور کہا جائے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. جب شہید ہونے کے لیے جائے تو نہ بہن کا کوئی خیال ہو, نہ بچوں کا کوئی خیال ہو, نہ رسول زادیوں کا کوئی خیال ہو. ترکت الخلق ترن فی ہوا کا وایتمتو عیادی کی ارا کا. پروردگار حسین نے تیری محبت میں اپنے بچوں کو یتیم کر دیا. پروردگار حسین نے تیری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا. ترکت الخلق ترن فی ہوا کا وایتمتو عیادی کی ارا کا. بچوں کو یتیم اس لیے کیا کہ تجھے دیکھ سکوں. بس ایک دفعہ حسین ابن علی تشریف لائے, آواز دی علیکن منی السلام, تم پر سلام ہو. ایک دفعہ میدان کی جانب گئے, جنگ کرتے جاتے ہیں, رجس پڑھتے جاتے ہیں, مسلسل جنگ کر رہے ہیں, مسلسل جنگ کر رہے ہیں. تیرے پر آ کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی بہن زینب گھبرانا مت, حسین ابھی زندہ ہے. جنگ کرتے جاتے ہیں, تیرے پر آتے ہیں, بچے دروازہ خیمہ پر منتظر ہیں کہ شاید بابا پانی لے آئے, شاید بابا زندہ بچ کر آ جائیں. بچے باپ کی آواز سن رہے ہیں, پھوپھی اماں یہ کیا ہو رہا ہے, پھوپھی اماں یہ فوجیں ہماری طرف کیوں آ رہی ہیں, پھوپھی اماں یہ تیر خیموں میں کیوں آ رہے ہیں. بس ایک دفعہ ٹیلے سے نیچے اترے, فوج اشکیا کو خیموں سے پرے دھکیلا اور ایک دفعہ گنج شہیدہ کا رخ کیا, رکابوں پر زور دے کر کہا یا فرسان الحیجا ما لکم منادیکم فلا تجیبون, اے حبیب ابن مظاہر, اے عباس, اے علی اکبر, اے مسلم ابن اوسجا, اے زہیر قین, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین مدد کے لیے بلا رہا ہے, تم پکار پر جواب کیوں نہیں دے رہے؟ لاشوں میں تھرتھری پیدا ہوئی, آواز آئی مولا موت نے ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہے, ورنہ اگر اجازت ہو تو پھر آپ کی خدمت میں آ جائے. بس ایک دفعہ وقف علی الصریحہ ساعتن فرماہو بحجرن, ایک شقی نے آپ کے ماتھے پر پتھر مارا جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہوئی, ابھی پیشانی سے خون پہنچ رہے تھے کہ قلب مقدس پر تیر سے شعبہ لگا, بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. چلو سے خون بھرا, آسمان کی طرف روانہ کیا, ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا. بس ایک دفعہ زخموں کی شدت پیدا کرتی گئی, ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے. زلجنہ نے جب یہ دیکھا تو اپنے پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور ہنہناتا ہوا دوڑتا ہوا خیمے کے دروازے پر آیا. بچے سمجھے بابا آ گئے, لیکن جب دیکھا کہ زی واشگم ہے, لگامیں کٹی ہوئی ہے, پیشانی خون آلود ہے, یہ 3 سالہ معصوم بچی سمجھ گئی. ایک دفعہ زلجنہ کے پاس آئی,
بچی ہے محبت کتنی کرتی ہے سید الشہداء سے، ہمارا سلام ہو اس تین سالہ بچی پر، بی بی رقیہ پر ہمارا سلام ہو، بی بی سکینہ پر ہمارا سلام ہو۔ بچی نے آ کر کہا، اے میرے بابا کے ذوالجلال، میں پیاسی ہوں، بڑی پیاس لگی ہے، لیکن میرا بابا بھی پیاسا تھا، اے میرے بابا کے ذوالجلال، حل سقیا بھی ام قتل افشانا، میرے بابا کے ذوالجلال مجھے یہ بتا کہ جب میرا بابا شہید ہوا تو میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا یا پانی دیا گیا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى ينزل وارض تطوعا ونوزع فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد أبزاجها بالقرآن الكريم، اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. وكل ما قدمنا وارزقنا العافية وزع رزاقنا وفضل أعمالنا وأعمالنا الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد ذلك ایک دعا یہ ہے سے کہ اگر ان مولین مولا میں کوئی نادار ہے، قرضدار ہے، بے اولاد ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، قرضے میں گرفتار ہے، پروردگار اس کی مشکلات دور فرما، جس جس نے پرچہ میں جس انداز سے بھی شرکت کی ہے پروردگار اس کو بہترین اجر ہدایت فرما، خداداری کو سننے والوں سے، کرنے والوں سے، انجمن عزیز شہدا کے جو اراکین ہیں ان سے پروردگار بہترین انداز میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما، جس مومن نے حضرت نیاز کا انتظام کیا، اس نے شرکت کی، حصہ کیا، پروردگار اس کے رسم و سطح فرما، نکاوات قبول فرما، جس کا عزداری سواب ہم سب کے مدد کے اور بہت پہنچے، پروردگار امام زمانی کی سنت کا عجیب فرما، ان کے قلب مقدس کا ہم سے راضی اور محسوس فرما، پروردگار جس طرح سے تو چاہتا ہے ہم اس طرح سے ذات کے راستے پر ڈال دیں، امام زمانی کا اثر عوام میں شامل فرما، قیامت تک کے لیے چودہ معصومین کے چاہنے والوں کو ہماری نسلوں میں پیدا کرتے رہیے، امام زمانی کی سنت کا عجیب فرما، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.